الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم
گزشتہ جمعہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پر یہ بات چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو اہم واقعات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا جس میں سے ایک واقعہ تو آگ میں ڈالے جانے کا تھا اور اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور ہجرت کا مسئلہ یہ ہے آج بھی یہ حکم باقی ہے کہ اگر کہیں پر اپنا دین اسلام اسلامی شعائر محفوظ نہ ہو اور انسان دین پر عمل نہ کر سکے تو یہ ہجرت کا حکم اب بھی باقی ہے اپنے اور اپنے اولادوں کے لیے اگر دین کا ضرر اور نقصان یقینی ہے ظن غالب ہے تو اگرچہ رزق کے اسباب تھوڑے ہوں لیکن دین اور ایمان کو بچانے کے لیے یہ ہجرت کا حکم اب بھی ہے رہی بات رزق کی میرے پیارے شیخ اور میرے مرشد قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے کہ دیکھو جس وقت ہجرت کا حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے تو سب کے سب صحابہ نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی. حضرت عجیب بات فرماتے تھے کہ اسباب رزق کو چھوڑا اور اب رزاق کو ساتھ میں لے گئے. اسباب رزق کو چھوڑا اور رزاق کو ساتھ میں لے گئے. فرمایا جمع جمع کاروبار، تجارت، خاندان، قبیلہ، اپنے وطن کو چھوڑا اور رزاق کو ساتھ میں لے گئے. لہذا اللہ تعالی نے وہ ساتھ فرمائی. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ یعلم مستقر رہا و مستودع رہا، کیا وہ میرا بندہ، وہ خوب جانتے ہیں کہ میرے بندہ اس کا مستقر اور ٹھکانہ اور اس کا اسٹے کدھر ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کراچی میں اور اس کو رزق کی ڈلیوری ہو رہی ہے سعودی عرب میں، کہ بھئی تمہارا تو اقامہ جدہ اور یمبو کا ہے تو رزق ڈلیور وہیں ہو رہا ہے. یہ اقامے پر اور شناختی کارڈ پر نہیں ملتا، بلکہ بندے کی ذاتی اس پر ملتا ہے کہ جہاں بندہ جاتا ہے رزق اپنا ساتھ لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہاں پر اس نے کوئی مستودع بنایا، ریفریجریٹر اور ڈیپ فریزر، پھر اللہ تعالیٰ اس کا، اس بندے کا رزق بھی وہیں بھیج دیتے کہ تم جہاں جا رہے ہو تمہیں رزق وہیں ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے اسباب رزق کو چھوڑ کر رزاق کو اپنے ساتھ لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشی پر جان دی، اپنا وطن چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ شریف میں سب کچھ عطا فرمایا. سبحان اللہ. دادا ایسی مالی وسعت تھی کہ غلام آزاد کرتے تھے، لاکھوں لاکھوں روپے کے غلام خریدتے تھے صحابہ، ان کی تربیت کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیتے تھے. سبحان اللہ. تو ہجرت ایسی جگہ جہاں اپنا دین ایمان محفوظ نہ ہو، چاہے وہ اطراف عالم میں یا انسان کو کوئی عالم دین، عالم ربانی، کوئی شیخ جس سے مناسبت ہے اس سے دین سیکھتا ہے، تو اس کے رہائش کے قریب اپنی رہائش کر لی کہ دین سیکھنے میں آسانی اور سہولت ہوگی، تو یہ ہجرت بھی باقی ہے. تو اللہ تعالی نے یہ ہجرت کا حکم بہرحال رکھا ہے. ایسے ممالک میں جہاں پر اب تو حال یہ ہے کہ ایسے ممالک میں جائیں تو چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ والا معاملہ ہوتا ہے. پہلے تو چھوٹے میاں فیس بک پہ اپنی آئی ڈی بناتے تھے، اب تو بڑے میاں بھی بناتے ہیں اور مختلف سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹ پر اپنے پروفائل اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور کانٹیکٹ شیئرنگ کرتے ہیں. لیکن یہ شیئروں کا کام نہیں ہے، یہ شیئر، یہ شیئرنگ نہیں ہے بھائی. شیئرنگ تو یہ ہوتا کہ انسان اپنے نفس کا خون پیے، یہ شیئرنگ ہے، اور وہ لومڑنگ ہے. اپنے نفس کی بات مانگنا یہ شیئرنگ نہیں ہے، یہ لومڑنگ ہے اور گیدڑنگ ہے. لگا ایسی گیدرنگ جو کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہو، تو وہ گیدرنگ، وہ مکس گیدرنگ گیدڑنگ ہے. کیوں ہمت نہیں کرتا، شرعی پردہ کیوں نہیں کرتا؟ پتا چلا ہمت کی کمی ہے نا، ہمت کی کمی ہے. اور اہل ہمت سے ہمت بھی نہیں لیتا، اس کی بلوٹوتھ شیئرنگ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنا ٹوٹا بھی بجاتا رہتا ہے. مثلا ایک موبائل سے دوسرے موبائل پر اگر فائل ٹرانسفر کی جا رہی ہے، یہ اپنا بلوٹوتھ ہی نہیں کھولتا. تو میرے پیارے دوستو، ایسے علاقے جہاں پر دین محفوظ نہ ہو، اگرچہ روپیہ بہت ہے، اور یہ جو دنیا سمجھتی ہے کہ باہر ملک میں گویا کے ڈالر اور یورو اور روپیہ پیسہ یہ دو درختوں پہ ٹنگا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا آدمی جو اگر باہر ملک نہ گیا ہو تو اس کو تو آپ بدھو بنا سکتے ہیں کہ بھائی بڑا باہر تو بڑا پیسہ ہے. اور حقیقت اس کے خلاف ہے، کیونکہ بندہ باہر کے ممالک میں سفر کر چکا ہے اور وہاں پر حالات دیکھے جو مسلمانوں کے عموماً، پاکستانیوں کے خصوصاً، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بہت پیسہ اب ملتا ہے. پورا خاندان مل کے جب تک ملازمتیں نہیں کرتا پھر بھی ان کو پورا نہیں پڑتا. اور اس میں ایک وجہ ناشکری بھی ہے، تو بے برکتی بھی ہے نا، کہ ہم لوگ اللہ تعالی کے دیے ہوئے رزق میں ناشکری کرتے ہیں. اور اللہ تعالی کو شکر گزار بندے پسند ہیں، جو نعمت ملے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ، کہ اللہ تعالی بہت اچھی حالت عطا فرما رہے. تو ایسے ممالک میں اگر تھوڑے پیسہ، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم کوئی آدمی سودی کام کرتا ہے بینکوں میں، یا ایسی کوئی کام تجارت ہے اس کی، ایسی ملازمت ہے جہاں پر حرام قصب ہے، قصب معاش اس کا حرام ہے، حرام آمدن ہے، تو دیکھیے علماء کو دیکھیے. سبحان اللہ، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے لوگوں کو بھی ایک دم ملازمت چھوڑنے سے منع کیا. کیا عجیب بات ہے کہ ایک دم آپ بھی ملازمت نہ چھوڑو، بلکہ متبادل رزق کا سبب کی فکر اور کوشش میں لگے رہو تن دھن سے. کہ حلال قسم ملے، اور اگر حلال قسم اور حلال آمدنی، مان لیجئے کہ حرام کا 50,000 مل رہا ہے اور حلال میں اس کو، حرام کا 50,000 اور حلال کا اس کو 35 مل رہا ہے، یعنی 30% پہ اس کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے، 30% کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، تو اس قربانی کو برداشت کریں اور اپنی مرغی کو، مرغی کی ٹانگ کو مرغی کے بازو سے بدل دے کہ بھائی مرغی کی ٹانگ نہیں ملے گی کہ وہ مہنگی ہے، تو مرغی کے بازو لے لے، دال سبزی لے لے. آہ، میرے شیخ فرماتے تھے حلال کی چٹنی روٹی، حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے. دادا فرمایا کرتے تھے کہ اگر حلال کی چٹنی روٹی کھاؤ گے تو وہ تمہیں لگے گی، حرام کی بریانی تمہیں راس نہیں آئے گی. سبحان اللہ، اس لیے حلال کی چٹنی روٹی پہ راضی رہو اور حرام کو مت کھاؤ. اور یہی معاملہ حسن و عشق کے معاملے میں بھی ہے کہ اپنی حلال والی پر راضی رہو، بیوی حلال، اور حرام کی دوسرے کی بیویوں کو مت دیکھو. چاہے سڑک پہ چلنے والی ہوں چاہے انٹرنیٹ پر موجود ہوں، اپنے فیس بک پہ ایسے کتابی چہروں کو مت دیکھو۔ دھڑلے سے بھی اور چھپ کے بھی۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، اب کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کہتا آدمی کہتا ہے کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، یہ شادی ہے بیوی دور ہے یا بیوی مر گئی، مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا، تو گویا حلال ابھی میسر نہیں ہے۔ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا کتنا پیارا شعر ہے، قابل داد ہے۔ پہلے یہ ایڈوانس میں، جیسے آج کل لوگ ایڈوانس کیا کرتے ہیں کہ میسجوں کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، بکرے کے ایک فوٹو سا بناتے ہیں اور اس کو بھیج کر کہتے ہیں ایڈوانس میں عید مبارک، اور یہ بکرا میری طرف سے تحفہ رکھ لیجئے۔ کیا میں گوشت تو پہنچا نہیں سکوں گا آپ کو، لیکن یہ بکرا رکھ لیجئے آپ۔ کیا بکرا ہے یہ، تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر کہ نہیں دی جب مجھے، نہیں دی جب مجھے حلال کی میں، میں مانے شراب، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں، کہیں میں ہے کہیں میں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نا، یہ قربانی کا زمانہ، میں کا زمانہ چل رہا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا کہ جب تم اپنے گھر بھی جاؤ تو جب پوچھے کون تو یہ مت بولو میں، انا انا مت بولو، انا انا منع کیا، نام بتاؤ۔ سبحان اللہ، یہ سنت ہے کہ اپنے گھر والے بھی پوچھے، دروازہ کھٹکھٹایا، ڈور بیل بجائی، ڈور نوک کیا تو بندر سے ٹاک کی آواز آئی، کون تو اپنا نام بتاؤ، یہ سنت ہے۔ یہ نہیں بولو انا میں، یہ حق ہے۔ یہ بھی مت بولو معلوم نہیں ہے کون ہوں، بھائی اگر پتا ہوتا معلوم ہوتا، اب سی سی ٹی وی کیمرہ تو لگا ہوا نہیں، تو پوچھیں گے نا۔ تو اس لیے سنت ہے کہ اپنا نام بتائے، کسی کے گھر پر جائے پوچھے کون تو نام بتا، ٹیلی فون کرو وہ پوچھ، تو پہلے کہانی مت سناؤ، سلام کرو، سلام کر کے بتاؤ کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں۔ پہچان لیا ٹھیک ہے، نہیں پہچانا، اگر نہیں پہچانا تو برا نہ منائے، ہاں بھائی بڑے آدمی ہمیں تو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیلی فون پر فون کر کے 10 منٹ تو پہلی بجواتے ہیں، پہچانا، غور کریں کون ہوں میں، ارے سوچے تو صحیح، اب انسان کا اتنا وقت ہے کہ پہلیاں بجوائے، کیونکہ یہ وہ اس طرح کے پروگرام ہے کہ جس میں پہچانیں گے تو انعام ملے گا، یہ پہچانیے اور انعام پائیے۔ یہ سب ہمارے اندر فضول چیزیں آ گئی ہیں، اس لیے صاحب بولے، اور اگر نام لینے کے باوجود میں پہچانے تو کوئی نشانی ہوتی ہے کہ دیکھیے فلاں جگہ آپ سے ملاقات، اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے یاد آ گیا، انسان ہے، مختلف اس پر حالت ہوتی ہے، کبھی بیچارہ بیوی کی ڈانٹ سن رہا ہوتا ہے، اب اس وقت فون آ جائے تو پہچانے گا، پھر تو یہی شعر پڑے گا کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ تو اس لیے کیا آداب ہے، آداب، سبحان اللہ، شریعت نے آداب سکھائے، ایک ایک چیز میں راحت ہے۔ تو بہرحال ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ادھر سے, اور ملک شام تشریف لے آئے, اور کیا فرمائے, وقال انی ذاہب, سبحان اللہ. بیچ میں ایک بات یاد ہے, یہ صحابہ کا ایک عجیب انداز ہے, یہ جملہ اسمیہ عجیب ہے, انی ذاہب. دادا فرماتے ہیں کہ, اور آگے آ جاؤ, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تہجد کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ کچھ آرام فرمایا کرتے تھے, اور صحابہ میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, وہ آپ کو فجر کے لیے اذان دے کر بیدار کرتے تھے, آواز لگاتے تھے. اور نبی کے لیے مسئلہ ہے کہ نبی کے آرام فرمانے سے وضو باقی رہتا ہے, اور اگر ہم لوگ لیٹ جائیں اور آنکھ لگ جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. یہاں تک کہ اگر ایسے بیٹھا ہے, جس کو چار زانو آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں, اگر اسی طرح بیٹھے بیٹھے یا دو زانو بیٹھا ہے, جیسے تشہد والی صورت وہ دو زانو کہلاتی ہے, یہ چار زانو کہلاتی ہے آلتی پالتی, اگر اس طرح بیٹھا ہے اور سو گیا بیٹھے بیٹھے, اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر ایک ٹانگ اٹھا دی اپنی, گھٹنا اٹھا کے بیٹھ گیا, جیسے یوں کر کے بیٹھتے ہیں, تو پھر اگر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ ایک آسان قاعدہ بتا دیا, لہذا اگر اس طرح کوئی ہے بیٹھا آلتی پالتی یا دو زانو اور بیٹھے بیٹھے سو گیا, نماز کا انتظار کر رہا ہے, خصوصاً سفر میں جاتا ہے تو حرمین شریفین میں جاتا ہے تو کافی دیر پہلے پہنچنا پڑتا ہے, انسان ہے نیند آتی ہے, تو اگر آلتی پالتی چار زانو یا دو زانو بیٹھا تو اس کا وضو برقرار ہے اور سو گیا. لیکن اگر لیٹا اور آنکھ لگ گئی تو پھر اس کو وضو کرنا ہوگا. پھر لا الہ, یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلو میرا وضو ہو گیا, یہ دیہاتیوں کا اسٹائل ہے کہ پاک ہو گیا میں, وضو کرنے جائے چاہے جگہ رش کتنا ہی ہو, یا پھر بیٹھے کالی مرچے رکھے کالی مرچے چباتا رہے تاکہ نیند نہ آئے, یا سرما لگا لے تیز والا جس سے آنکھیں بھی نہ جھپک سکے. تو بہرحال وضو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے, تو حضرت بلال آئے آواز لگائی, الصلاۃ قائم, دیکھیں نا جملہ اسمیہ آ گیا نا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والرسول نائم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور وہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے, الصلاۃ خیر من النوم, روانہ ہو گئے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصہ عرض کیا. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے بلال اپنی فجر کی اذان میں اس جملے کو داخل کر لو. لہٰذا آج تک مؤذن یہی جملہ پورے عالم میں جہاں اذان ہوتی ہے, سارے عالم کے مؤذن اپنی نمازوں میں یہی جملہ, اپنی اذانوں میں یہی جملہ کہتے ہیں, الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم, یہی جملہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اس کا بھی عرض کر دیا, تو انی ذاہب, کہ میں رواں دوا ہوں اپنے مالک الہ ربی, اپنے رب کے پاس. میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کے موقع ہو, فرمایا کہ کشتی آ رہی ہے, اب اس دریا میں کشتی جا رہی ہے جہاں اس کی منزل ہے وہاں اندھیرا ہے اور دوسری طرف وہاں مختلف رنگی لائٹیں جل رہی ہیں، مختلف بتیاں لگی ہوئی ہیں، ہری لال پیلی گلابی، اور وہ بتیاں اس کو دعوت دے رہی کہ ادھر آؤ، اٹریکٹ کر رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں، اور وہ موجوں کے نیچے لائٹیں لگاتے ہیں نا پانی کے نیچے اندر، تب حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر فرمایا، آپ دیکھیے، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. حضرت نے فرمایا اس کے کیا معنی ہوئے کہ جب کوئی ایسی شکلیں ہری لال پیلی ایسی حسینائیں سارے عالم کی، اگر وہ آپ کو بے پردہ عورتیں اپنے حسن کو مفت میں پیش کر رہی ہوں مختلف ڈیزائن کی، فرمایا سب کو ریزائن کرو. اور ریزائن کرنا کیا ہے؟ دیکھو مت، اپنی نظر نیچی کرو. اگر دکاندار ہو سودا بھی دینا ہے تو نظر نیچی کر کے دو، یہ مت پوچھو کہ آپ روزانہ آلو کے چپس لینے آتی تھی، آج دیکھ رہا ہوں 3 دن سے نہیں آ رہی ہیں. ایسے نظر نیچی کرو اور سودا دے دو. اگر بے تکلفی کی، تکلف کو اس میں بے لگا دیا، نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر پریشان ہو جاؤ گے. شروع شروع میں تو بہت مزہ آتا ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جوتے دل پر پڑتے ہیں پھر وہی حال ہوتا ہے جیسے کھجلی میں، تو شروع میں بڑا مزہ آتا ہے لیکن جب بعد میں کھال پھٹتی ہے، جلن ہوتی ہے، پھر کہتا ہے ہائے یہ کھجلی نے سارے مزے خراب کر دیے. اچھی بھلی کھال بھی پھٹ جاتی ہے، خون رستا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب ایسے ہی ہو اپنے دل میں یہ شعر پڑھو، بزبان حال اور اللہ کی طرف انی ذائب ان کا نعرہ لگاؤ کہ ہٹو میری نظروں سے یہ امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. میں لیلا کی طرف نہیں، لیلا کی نگر نہیں، مولا کی نگر میں جا رہا ہوں. میرا پیا، میرا مولا، میرا اللہ ہے، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے ایک ہبا فرمائیے نیک بچوں میں سے، نیکوں میں سے ہبا کیجئے. مراد اولاد تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی، بڑھاپے کی طرف جا چکے تھے. اللہ تعالی نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، غلام حلیم کی خوشخبری دی، حلم بردبار تحمل والا بچہ اور لڑکا. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی جب وہ اولاد ہوئی، مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 برس کی تھی، 86 کے ہو گئے تھے، 80 اور 6، سبحان اللہ. اور مراد اسماعیل علیہ السلام ہے. لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک یہودی عالم جو مسلمان ہوئے، ان سے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کس کی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی یا اسحاق علیہ السلام کی؟ دونوں آپ کے لڑکے، وہ 86 برس کی عمر میں ملے، اسحاق علیہ السلام 100 برس کی عمر میں ملے. تو فرمایا کہ اس عالم نے کہ اسماعیل علیہ السلام تھے. کہا پھر یہ یہودی کیوں کہتے کہ اسحاق علیہ السلام تھے؟ کہا وہ حسد کی وجہ سے کہتے کہ تاکہ ہمارا ڈنکا ہو، ہمارا بول بالا ہو. بنی اسرائیل کا، اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ڈنکا ہو، بول بالا ہو. اور یہی تو حسد تھا نا کہ بنی اسرائیل سے وہ کہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبی چاہتے تھے، جس نبی کا ذکر تورات اور انجیل میں اللہ نے فرمایا. تو وہ کہتے تھے کہ وہ ان کو یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا. اب جب دیکھا وہ بنی اسماعیل میں سے آیا، اب ان کو حسد ہوا کہ بھائی یہ تو ہمارے خاندان میں سے ہونا چاہیے. تو پتہ چلے یہ خاندانی ناکونچی یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ ہمارا خاندان. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ حلم اور بردبار بیٹا عطا فرمایا. کیا فرماتے اللہ؟ فلما بلغا، سبحان اللہ، یہاں اشارہ کیا کہ جب وہ بچہ، اب وہ لڑکا بالغ ہوا، معہ سایہ، اپنے باپ کے ساتھ اب وہ کاموں میں لگا ہے، یعنی باپ کے کام ہاتھ بٹا رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا یا بنیا، اے میرے بٹوا. حضرت نے فرمایا دیکھو اے میرے بٹوا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، نیند میں، یعنی مراد خواب ہے، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، دیکھ لو، فانظر دیکھ لو، ماذا ترا، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا رائے رکھتے ہو اس بارے میں. اپنے اس حلم، حلیم، حلیم اور بردبار بیٹے سے فرمایا. دادا اس لیے کیا فرمایا کہ اب یہاں ایک اشارہ ہی کیا، اب بیٹے کو دیکھیے، بیٹے کا جواب بھی، چلو آگے کر کے آیت. قالا یا ابتی، سبحان اللہ، اے میرے ابا، افعل ما تؤمر، کر گزریے. ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا افعل، یعنی اس کا مطلب ہے تو عمل کرو، فیل کرو، کام کرو، لیکن اب یہاں اردو کا مزہ ہے، کر گزریے. ما تؤمر، ما جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا. اب آپ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے حکم دیا، وہ تو فرمانے انی ارا، میں نے تو دیکھا خواب میں، میں ذبح کر رہا ہوں، کوئی آواز نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی قل پر وحی نہیں، کوئی فرشتے نے آ کے نہیں یہ بات گوش گزار کی. لیکن بیٹے کا جواب کتنا، کہ بیٹا کیا فرما رہا ہے، اپنے ابا سے عرض کر رہا ہے، افعل ما تؤمر، کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم کیا گیا. پھر آگے کتنا پیارا جملہ فرمایا، سبحان اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. سا سین جو ہے یہ تقریب کے لیے آتا ہے نا، تو پتا چلا کیا مطلب، ستجدنی، تجیدو آپ پائیں گے مجھے، یہ نہیں کہ ذرا میں جاتا ہوں پہلے یہ کام کر کے آؤں، فلا کام اور یہ کام، ابھی تو میں انجینئرنگ پڑھ لوں، ذرا ڈاکٹری کر لوں، ابھی تو شادی بھی کرنی ہے، تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیجیے، اچھا مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، ذرا میں سوچوں، ذرا میں مشورہ کروں. سبحان، نہیں، باپ نبی اور نبی بھی کیسا، اولو العزم پیغمبروں میں سے، کہ جس کو، جس نبی کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کیا کمال فہم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کمال فہم. تو جس نبی کو، جس شخصیت کو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ابراہیم رشتہو، آتینا رشتہو، جس کو فرمایا ہو، کیا وہ ایسی ہی اٹکل بچو بات فرما دے گا؟ یہ کوئی آج کل کے دانشوروں کی طرح تھوڑی ہے کہ پہلے ایک قانون پاس کیا، اب اس کے بعد وہ اچھا پتا چلا وہ یہ تو غلط ہو گیا، چلو یار اب دوبارہ ڈرافٹ لاؤ. یہ آج کل کے دانشوروں کی اور قانون دانوں کا قانون نہیں ہے، یہ ماورائے عقل باتیں ہیں. ماوراء العقل، عقل سے اونچی، جو کہ جس کا سلسلہ اور جس کا جوڑ وحی کے ساتھ ہے، یعنی یہ وہ عقل ہے، یہ وہ فہم اور عقل ہے جو خالق عقل کی طرف سے عطا فرمودا اعلی منہاج النبوت ہے. تو کیا فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے، مجھے آپ پائیں گے، یعنی کیا نہیں، فوراً سین تقریب کر رہا ہے، بس ابھی راضی. حکم کی تعمیل میں فوراً سر تسلیم خم کیا. اور پھر عاجزانہ کلام دیکھیے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا کہ میرے عمل، یہ میرا ذاتی فعل نہیں بلکہ اللہ تعالی کی یہ توفیقات اللہ تعالی کی عطا فرمودہ ہے، یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو کیا فرما، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اپنے نفس پر اپنی یہ فنائیت ہے، اپنی نفی کر دی. اور پھر آگے اور پیاری بات فرمائی، من الصابرین، یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، یہ کلام تھا، یہ کلام متکبرانہ ہے کہ میں کروں گا، اور یہ کلام عاجزانہ ہے، اگر اللہ نے چاہا. بیٹا نماز باہر پڑھ لیجئے، نماز باہر پڑھ لیں، یہاں بیان ہو رہا ہے نا، باہر چلے جائیں آپ. اگر اللہ نے چاہا تو مجھے، یہ نہیں بھی فرمایا کہ صبر کروں گا، بلکہ یہ فرمایا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی گویا کہ جیسے اور صبر کرنے والے ہیں، میں بھی اللہ نے چاہا تو انہیں صابرین میں میرا شمار ہو جائے گا. کیا کلام عاجزانہ کلام ہے، سبحان اللہ. پتہ چلا جب بندہ گفتگو کرے تو اس کے کلام میں عاجزی ہونی چاہیے، دعوے بازی نہ کرے بلکہ عاجزانہ کلام، فنائیت و کلام ہے. اب آپ دیکھیے، اب یہ بات، یہ گفتگو ہو گئی، اب ایک بات فرمائی، فلما بلاغا. اب اگر بلاغا کو وہ پہنچا تو اس کے معنی عرفی ہی لے لیں تو اس کا مطلب وہ بالغ ہو گیا بچہ. اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم، اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی تھی، اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ اس وقت آپ بالغ ہو چکے تھے. قرآن پاک کے ظاہری الفاظ کو لیں تو اس کا مطلب بالغ ہو گئے تھے. اب وہ بچہ جو جوان ہو گیا، اب وہ، اور پھر بڑھاپے کی اولاد، بڑھاپے میں انسان ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے آپ جوان سے قرضہ مانگے وہ جلدی دے دے گا، بڈھا نہیں دے گا. اگر آپ کو قرضے کی ضرورت ہو تو جوان سے دے دیں، وہ کھٹ دے دے گا، وہ کہے کیا ہے کر لیں گے، یہ ایک تباہی چیز ہے، اور بڈھا وہ نہیں. اس لیے جوان کے فیصلے بھی جذباتی اور جلدی فیصلے کرتا ہے وہ، جلد باز بھی ہوتا ہے اور جذباتی بھی ہوتا ہے، کیونکہ ابھی عقل کامل نہیں ہوئی نا، ابھی پک رہی ہے، اور بڈھا جو ہے نا وہ سوچتا ہے، اور اگر عقل میں نور نہ ہو تو پھر تاخیر کر دیتا ہے. تو پتہ چلا درمیانی رائے ہے فیصلہ کرنا. تو اب آپ سوچیں کہ بڑھاپے کی اولاد 86 برس کی عمر تھی جب یہ پیدا ہوئے، اب اگر 13 سال عمر لیتے تو پتہ چلا کہ 99 برس آپ کی عمر ہو گئی. کیا بڑھاپیا! اس سے ابراہیم علیہ السلام کا محبت کا امتحان تھا کہ ایک اولاد اتنے زمانے بعد ملی، بڑھاپے میں ملی، قربان کرو اپنے بیٹے کو. محبت کا ایک امتحان جوان اولاد، ایک امتحان کیا فرمایا، انی ارا فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا. لہذا مفسرین فرماتے ہیں یہ خواب 3 مرتبہ آیا تھا، ایک مرتبہ خواب نہیں، 3 مرتبہ. اور رہی بات، فرماتے کہ اگر خواب تھا اور ذبح کرنا تھا تو آخر اللہ تعالی فرما دیتے، فرشتہ بھیج دیتے، ای میل ایڈریس، ای میل ان کی آ جاتی کہ بھائی بیٹے کو ذبح کرو. یہ خواب کا کیوں ذکر کیا؟ فرماتے ہیں اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے محبت کا مقام دکھانا تھا. سبحان اللہ، کہ دیکھو خواب پر عمل کیا، ورنہ خواب ہے نا انسان کر دیتا، لیکن نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، ایسے وحی ہوتی ہے، وہ شیطان تصرف نہیں کر سکتا، نبی نبی ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ وہ قادیانی کے جیسے خواب نہیں تھا، تو جس نے ایک اس کو فیس بک پہ ایک عورت پسند آ گئی تو فوراً وہی بنا ڈالی کہ میری شادی کر دو اس سے، تو اس کے اور اس کے جو فرشتے تھے ٹیچی ٹیچی، ایک تو ٹے اوپر سے چے تھا نا، چے ہماری کراچی کی زبان میں پتا نا چے کس کو بولتے ہیں، معلوم ہے نا، بولنا نہیں، میں بھی نہیں بول رہا، سمجھ گئے نا، وہ چے تھا. اور پھر دو چے، ٹیچی ٹیچی دو چے، اور پنجاب کی زبان میں ٹے جو ہے نا ایک معنی ٹٹو کے ہوتے ہیں، کھوتا. تو اب اس کے باپ نے منع کر دیا اور کہتا کیا ہے کہ وہی آئی ہے، مر جائے گی تیری بیٹی، وہ زندہ رہی، اور جو کہنے والا ہے جو اپنی طرف سے نبی کا زوم لیے بیٹھا ہے، مرا بھی کہاں، بیت الخلا میں، ناپاک جگہ پر. اور اس کے نبی نہ ہونے کے لیے یہ بھی دلیل کافی ہے کہ وہ اس کے ماننے والے بھی اس کو نبی نہیں مانتے قادیانی کے، کیونکہ نبی کے لیے مسئلہ ہے کہ جہاں انتقال ہو وہی دفن کرنا چاہیے. تو اچھا ہے نا، ہمارے اردو زبان میں بہت اچھا ہے اس کا، کہ پخانے میں قبر بننی چاہیے، اور دیہاتی زبان میں کہتے ہیں ٹٹی خانے میں، کہ اچھا یہ ٹٹی خانے میں اس کی قبر ہوتی. تو پوچھتے کہ آپ کے گرو کہاں مرے تھے، کہا ٹٹی خانے میں مرے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو جزائے خیر دے، ہمارے علماء اولیاء اللہ جنہوں نے اس خبیث کا تعاقب کیا، الحمدللہ. اور یہ ان حکمرانوں کے لیے سعادت بنی کہ جنہوں نے ان کو کافر قرار دیا، تھے تو کافر لیکن اس ملک کے لیے سعادت بنی، الحمدللہ کہ قانون نے، ملک کے قانون نے اس کو کافر قرار دیا. تو خواب کا ذکر کیا، دیکھو کہ خواب محبت کا مقام بتانا تھا، کہ سبحان اللہ دیکھو ہمارے نبی کا مقام قرب کیسا ہوتا ہے کہ صرف خواب دیکھا اور ذبح کرنے کو تیار. اس لیے آپ آنکھ بند کریں گے تو آپ کو ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے. ہم وہ بلی ہے جس کو خواب میں چھچڑے بھی نظر نہیں آئیں گے. تو ذکر نہیں کیا, خواب کا ذکر کیا؟ سبحان اللہ. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ انی اذبحک, کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. مضارے کا ہے, ماضی کا صیغہ نہیں ہے. ذبحتک, اگر ذبحتک فرماتے کہ میں نے تم کو ذبح کر دیا, اس جملے سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی کو گردن پر چھری پھروانا مقصود ہی نہیں تھا. اور پھر رہی بات کہ اگر خواب میں کے بجائے وحی آتی, ای میل آ جاتی کہ بھائی ذبح کرو, تو پھر حکم ہوتا. اب اور حکم, اور اگر چونکہ ذبح کرانا مقصود نہ ہوتا تو پھر اس کے لیے دوسری وحی آتی کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا, خواب دکھا دیا کہ ذبح کا پورا محبت کا ایک تماشا بنایا جا رہا ہے کہ ذبح کیا جا رہا ہے, لیکن ذبح کرانا مقصود نہیں تھا. اور بیٹے نے جو فرمایا افعل ما تؤمر, اچھا یہ کیوں فرمایا؟ فنظر ما ترى, بیٹے سے بھائی کہ نبی ہے, نبی اپنے بیٹے سے کہے کرو چلو آ جاؤ, نہیں. پتہ چلا دین حکیمانہ انداز سے پھیلاتا ہے, تبلیغ دین حکیمانہ انداز سے ہوتی ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ فنظر ما ترى, دیکھ لو. ایک ہوتا چلو بھائی لیٹ, چھرا نکالا چل لیٹ. اللہ اللہ, جیسے ہم لوگ جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں کہ چھرا لکھا, اس لیے منع ہے کہ جانوروں کو چھری مت دکھاؤ. ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور سے ذبح مت کرو, چھری کو تیز کرو. اللہ اللہ, اور ماہر آدمی چھری چلائے, ایسا نہیں کہ چھری پکڑ لی اب بکرے کی ٹانگیں ہل رہی ہیں اس کا ہاتھ ہلنا شروع ہو گیا. اب اس نے جو ہلتے ہوئے ہاتھ سے چھری گردن کے قریب کی, بکرے نے ہاتھ جوڑے, خدا کے لیے تو رہنے دے. فوراً بکرا سجدے میں گر گیا کہ بھائی مہربانی کرو آپ رہنے دو, میں تل لہو لل جبین خود کر لوں گا. لیکن خدا کے لیے تو رہنے دے, یہ فضیلت اور ثواب آپ نہ حاصل کریں. تو حکیمانہ انداز یہ ہوتا ہے دین کا. اس لیے یہ چیز ہے, یہ وہی حکمت, وہی چیز ہے جو آج ہمیں اللہ والوں کی جوتیوں سے ملے گی. اب بیٹے کا, اب باپ نے خواب کا ذکر کیا نا, اور بیٹے نے کیا فرمایا؟ افعل ما تؤمر, آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہے. اب آپ بتائیے, باپ نے تو حکم کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا, صرف خواب کا ذکر کیا, میں نے خواب دیکھا. یہ اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری تھی کہ جانتے تھے کہ میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے, تو پتہ چلا یہ حکم الہی ہے. سبحان اللہ, کوئی تعویل نہیں, کوئی بات نہیں. اللہ اللہ, اور پھر عاجزانہ کلام. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں فلما اسلما, اسلام مانے میں فرما برداری کے. اسلما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے, اسلما اسلما یعنی دونوں فرما بردار ہو گئے. باپ اس بات پر راضی کہ چھری پھیر رہا ہے, بیٹا اس بات پر راضی کہ چھری پھیروا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آگے لے چلے تو شیطان آیا, اس نے کہا رہے کیا کر رہے ہو, یہ قربانی کرو گے؟ اتنا پیسہ تم نے 400,000 کا بیل لیا ہے، اس میں تو کتنے غریبوں کے گھر میں چولہے جل جاتے، حج پہ جا رہے ہو اتنا پیسہ لگاتے ہو، اس سے تو کتنی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی اور یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا، ایسی بات ہے نا. اس نے بھی یہ کہا، اتنی نازو اتنی مشکل سے ایک بیٹا ملا، اب اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری، اس لیے جمرہ عقبہ ہے نا بڑا، وہ شیطان، وہ یہ وہی یاد ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری. ابھی پیر کے روز منا میں حاجی مزدلفہ سے جب واپس آئیں گے تو وہاں شیطان کو کنکری ماریں گے، اور کنکری ماری ایسے جاتی ہے ایسے کر کے، ایسے نہیں کہ یہ اٹھا کے دھن کر کے پتھر، اور نہیں چھوٹے چانل چاول کے دانے کے برابر، اور یہ سنت چونکہ طریقہ ہے کہ ایسے مارے نا تو اس کے بغل نظر آئے، یہ مردوں کے لیے سنت طریقہ ہے کہ ایسے یوں کر کے مارے کہ بغل نظر آئے، ایسے نہیں کہ اٹھا اس میں، اور وہاں ایسے ہی جوش ہوتا ہے، وہاں ایسے ہی جوش ہوتا ہے کہ شیطانوں کی پٹائی لگانے کے لیے. شیطان پہلے ہی بڑا تھا، اس کو اور بڑا کر دیا. تو وہ کنکری جو ماری جاتی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے کہ شیطان آیا آپ نے اس کو کنکری ماری. پھر وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا تو انہوں نے بھی کنکری ماری، وہاں سے بھی نامراد گیا. تو یہ جمرہ وسطی ہے جو درمیانہ والا شیطان. پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، دیکھو تمہارا باپ تو بڑا ظالم ہے، ایسے تمہیں فجر کے لیے نماز میں اٹھا کے لے آتا ہے، حالانکہ رات تم کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے، کتنی دیر ہو گئی تھی کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے، اور امتحان ہے پڑھ رہے تھے، باپ بھی دیکھو کیسا ظالم ہے، اٹھا کے فجر میں لے آیا. تو پھر جب باپ اس وقت ظالم ہے تو جس وقت اسکول کی وین آتی ہے اور وہ اس کو اٹھا کے ٹھٹے مارتا ہوا لے کے جاتا ہے، تیرا باپ لے کے جائے گا اگر وین چلی جائے گی تو، اس وقت ظالم نہیں ہے. آپ واللہ بچے کا وزن کریں اور اسکول بیگ کا وزن کریں تو کس کا وزن زیادہ نکلے گا؟ وہ بیچارے بچوں کو دیکھا نا جب بیگ اٹھاتے ایسے کر کے، کھانا پہلے نہیں کھاتے، وٹامن ڈی پہلے ہی کم ہوتا ہے. اور اس کے پاس اوپر سے بیگ ایسا کہ اللہ اکبر، ان کے لیے تو وہی پورا کھوتا ہونا چاہیے ایک ساتھ میں کہ جو بیگ اٹھا کے لے کے جائے. گھڑے پر ایک بات یاد آئی، ایک آدمی گھوڑے پر سوار جا رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی کچھ کاغذ پھیلائے بیٹھا ہے، کاغذات. پوچھا یار یہ کیا ہے؟ اسے کہا یہ ڈگری ہے. کہا ڈگری یہ کیا ہوتی ہے؟ کہا یہ ڈگری ہوتی ہے. کہا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہا یہ میٹرک ہے، یہ انٹر ہے، یہ جو ہے گریجویشن کی ہے، اور یہ ماسٹرز کی ڈگری ہے، اور یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے. کہا اچھا کیا بھاؤ ہے؟ کہا یہ جو میٹرک کی ہے یہ تو 200 کی ہے، انٹر کی 300، یہ 400، ماسٹرز کی 500، اور ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری ہے وہ 1000 کی ہے، کیونکہ ایگزیکٹ والوں کا وہاں پہ وہ فرنچائز کھلا ہوا تھا. سمجھ تو گئے ہو گئے نا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو وہ آدمی جو ہے اس نے کہا اچھا یار ایک کام کرو کہ مجھے یہ ماسٹرز کی ڈگری دے دو. سنا ماسٹرز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، تو یہ مجھے ماسٹرز کی ڈگری دے دو. 500 روپے اس نے دیے، اس نے لکھا کچھ لکھ کے اس کے حوالے کر دی، گھوڑے پہ بیٹھا آگے گیا، پھر واپس ریورس کر کے آیا. اس نے کہا یار ایک ڈگری 500 جیب سے نکالے کہ ایک ڈگری میرے گھوڑے کے لیے بھی دے دو. اس نے کہا بھائی دیکھو بات سنو، یہاں گھوڑے کے لیے ڈگری نہیں ہے، سب گدھوں کو ملتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو دنیا کی ڈگری ہے میرے پاس بھی ہے، لیکن پوچھنا مت، آڈیٹر وغیرہ کی، پروگرامنگ کی، یہ سب ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، تو تھوڑا تھوڑا گدا میں بھی ہوں. تو بہرحال اب وہ بچے اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان آیا بہکانے کے لیے. اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، بہت عجیب بات یاد آئی میرے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ اگر کوئی آدمی اولاد کو باپ سے بدزن کرے، اور یہ عام چیز ہے، اولاد کو باپ سے بدزن کرنا، بیوی کو شوہر سے بدزن کرنا، اور ملازم کو اس کے مالک سے بدزن کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، شریعت کی تعلیم ہے کہ اب ایک سودا ہو رہا ہے، مثلا بکرا لے رہے ہیں، گائے لے رہے ہیں، ابھی دو ایک آدمی آیا ہوا ہے، وہ مالک سے بات چیت چل رہی ہے، اب بیچ میں کیا کود پڑے، شریعت نے منع کیا. اس لیے کسی کا رشتہ چل رہا ہو تو منع کیا، رشتے پہ رشتہ مت ڈالو، سودے پہ سودا مت ڈالو. کیا عجیب تعلیم ہے دیکھی. اس لیے اب کیا ہوتا ہے کہ ملازم کو کہتے ہیں اچھا یہ تنخواہ دے رہا ہے، تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح اب انسان ہے، ہر گھر کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے. اب اولاد کو کہتے ہیں ارے دیکھو تمہارا باپ تو تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے. یا عورتیں ہیں، عورتوں کو اچھا تمہارا شوہر ایسے، اچھا یار یہ تو ایسا. تو یہ جو بدزن کرنا ہے، یہ جو آپس میں یہ جو رشتے مبارک رشتے ہیں، یہاں تک کہ ملازم کا بھی ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. ایسا ایسی آگ لگانے والا اور آگ بھڑکانے والا، یہ ہم میں سے نہیں. کتنی پیاری تعلیم ہے دیکھی شریعت کی. تو شیطان اب اس نے اسماعیل علیہ السلام کو بھیکا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کو کنکری ماری. لہذا یہ آج پورے عالم میں حج کے موقع پر، ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، یہ ادا تمام حاجی دہرائیں گے، شیطان کے وہ کنکر ماریں گے. اس لیے عرض کیا، مسائل سیکھا کرے، مسائل سیکھے، اصول سیکھے، کب ہے، کس طرح ہے، کیسے مارنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کنکری ایسے ماری جاتی ہے، ایسے نہیں اٹھا کے یہ پتھر مارا جیسے بال پھینکتے ہیں، ایسے نہیں. سیکھنے کی چیز ہے یہ علماء سے. پھر کنکری کا وقت ہے، کس وقت مارے، پہلے جو ہے وہ کنکری مارنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، اس کے بعد پھر حلق کرنا ہے. یہاں تک کہ علماء نے منع کیا، ابھی سر کے بال نہیں کاٹے، حلق نہیں کیا، یا بڑے بال ہیں پورے کے برابر کاٹے وہ نہیں کاٹے، اس سے پہلے ناخن وغیرہ بھی نہ کاٹے، پہلے حلق کرے پھر بے شک ناخن اور مونچھیں صاف کرے، یا بال کاٹ رہے ہیں تو. کیا عجیب پوری مسائل ہیں یہ، اس لیے علماء سے سیکھے. اب وہ دونوں اس بات پر راضی. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں فلما اسلما، بس یہ جواب آگے ہے، وطل لہو للجبین. فرماتے ہیں کہ عجیب جملہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب معروف القرآن میں فرماتے ہیں دیکھو لما کا تو جواب لما آتا ہے، کہ جیسے کہتے ہیں نا اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ہے نا، یعنی صغرا کبرا مل کر نتیجہ نکلتا ہے نا. تو یہاں صغرا کا ذکر کیا، کبرا غائب. جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں اگر کی مگر سے شادی ہوئی، اگر کی مگر سے شادی ہوئی، بچہ پیدا ہو اس کا نام ہے کاش کے، اگر میں یہ کروں گا مگر یہ ہو جائے گا، اگر میں نے داڑھی رکھی مگر لوگ کیا بولیں گے، اگر میں نے برقع پہنا، عورت کہتی ہے اگر میں نے برقع پہنا مگر لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے حلال طریقے سے رزق کمایا مگر میں کھاؤں گا کہاں سے، پھر میری تو عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ اگر مگر کی لڑائی چلتی رہتی ہے، پھر آخر میں کیا بندہ کہتا ہے، کاش، یا لیتنی، اس وقت کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ وہ جانوروں کو، سینگ والے بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ تعالیٰ بدلہ دلائیں گے، پھر فرمائیں گے کونو ترابا، اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت بولے گا کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، کاش میں بھی ملا پارٹی میں چلا جاتا تاکہ میں بھی کامیاب ہوتا. تو یہ فلما کا جواب لمبا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں وہ محبت کی ایسی عجیب داستان ہے کہ جب باپ نے ایک چیز کا ذکر کیا، بیٹے نے اس کو تسلیم کر لیا، اب ان کی قلبی کیفیت کیا ہوگی اور ان کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا یہ چیز الفاظ میں نہیں آ سکتی، یہ الفاظ اس کو نہیں سما سکتے، کیونکہ الفاظ میں لفظ تو آ جائیں گے لیکن وہ محبت، وہ درد کیسے لے کر آئے گا؟ اسے ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بوا دل پر چو پر رہا می شبد، اس دل پر کی جب خوشبو اڑ کر میرے پاس آتی ہے، یعنی مجھ تک پہنچتی ہے، تو فرماتے ہیں ای زباں جملہ حیران می شبد، دنیا کی جتنی لغتیں ہیں، جتنے فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، سب ہاتھ لغتیں ہاتھ جوڑ لیتی ہیں کہ اللہ آپ کی محبت کو اور آپ کی خوشبو کو، آپ کی تجلیات کو میں زبان پر کیسے لے کر آؤں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں اس وقت سوائے رونے کے کوئی اور لغت نہیں ہے، پھر آنکھوں کی گفتگو شروع ہوتی ہے، پھر آنکھ روتی ہے، کبھی تو باہو فغا رو رہا ہوں، کبھی دل ہی دل میں نہار رو رہا ہوں، کبھی ایک خلیص کی محض پا رہا ہوں، کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں، تیرے درد کا جو ہائے مارا نہیں ہے، تیرے درد کا جو ہائے مارا نہیں ہے، کسی کا ہو کسی کا وہ ہو وہ پر تمہارا نہیں ہے. اور ہے یہ عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پسر سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے کہ ذبیحہ بنایا جا رہا ہے، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، بڑھاپے کی اولاد جوان بیٹا، اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. سبحان اللہ، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کیوں؟ کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. لذا وطن لہو للجبین، جبین اس کو کہتے ہیں، جو پیشانی، وہ پیشانی کا کنارہ، اس کو جبین کہتے ہیں. لذا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے منہ کے بل نیچے لٹایا، تو اس کی تطبیق اس طرح مفسرین فرماتے ہیں، وہاں پہلے کروٹ لٹایا ہوگا تو دیکھا بیٹے کا شکل نظر آ رہی ہے. لذا اسماعیل علیہ السلام نے، اسماعیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دیجئے، اور اپنی چھری کو خوب تیز کر لیجئے، اور میری آنکھوں پہ کپڑا ڈال دیجئے، ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں کی میں دیکھ کر، کیونکہ ایک دل کی کیفیت ہے اس وہ آنکھوں پہ آئے گی، ایسا نہ ہو میری آنکھیں دیکھ کر آپ کو مجھ پر رحم آ جائے اور آپ اللہ تعالی کے حکم سے روح گردانی فرمائیں، اور چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ جلدی جلدی چھری کرے، کیونکہ آہستہ چھری چلے گی، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم آ جائے گا، آپ مجھے چھوڑ دیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں بہانہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. لہذا پھر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں. لہذا فرماتے روایتوں میں آتا ہے، تاریخی جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لوہے کا ٹکڑا بیچ میں رکھوا دیا، اب وہ چھری چلا رہے ہیں اور چھری نہیں چل رہی. بیٹے نے کہا ابا آپ کو کیا ہو گیا، آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. بس پھر آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ نَادَيْنَا، ہماری طرف سے ہم نے پکارا، یا ابراہیم اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا. یہاں بھی اللہ تعالی نے رویا کا ذکر کیا، وہاں پہلے سونے کا ذکر کیا، یہاں خواب کا ذکر کیا، کہ ابراہیم مبارک ہو تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. پھر آگے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، مخلص بندوں کی یہاں کے مخلص بندوں کا ایسے امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کا امتحان لیتا ہے، پتہ چلا تکلیفیں آتی ہیں، ان کو تانے ملتے ہیں، ارے میاں کیا تم پارٹی میں آ گئے، یہ کیا تم نے اپنی شکل بنا لی، کیا تم دنیا میں کہاں جا رہے ہو، کیا ہوگا تمہاری دنیا کا. اور مزے کی بات ہے جن سے کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا کیسے بنے گی، دنیا دار اسی کے پاس آتے ہیں، دعا کرو ہماری فیکٹری چل جائے. کیا عجیب بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ دنیا کہ جناب ہماری دنیا تم کہاں سے کھاؤ گے، پھر ساری دنیا دار کہتے ہیں یار مولوی صاحب کوئی تعویذ تو دے دو، ہمارے قرضہ ادا نہیں ہو رہے، کوئی وظیفہ تو بتا دو، ہماری اولاد نہیں ہو رہی، کچھ دم درود بتا دو، ہمارے بچے کو نظر لگ گئی، ہماری فیکٹری میں آ جاؤ، ذرا کچھ قدم رنجا کر فرما لو تاکہ ہماری کام تجارت میں برکت ہو جائے. عجیب، اللہ تعالیٰ بھی ان کو دکھاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم دین پر تو عمل کرو، یہ دنیا دار ہی تمہاری جوتی اٹھائیں گے، لیکن تم اس لیے دین پر مت چلنا. لذا آج بھی دیکھ لو، آج بھی دیکھ لو جو وزیر اعظم بنتا ہے بےچارہ پہلے کسی اللہ والے کی قبر پر جا کے چادر ڈالتا ہے. واہ بھائی واہ واہ، بڑا تو ماڈرن بن رہا تھا، پاؤں چاٹتا ہے کن لوگوں کے اور چادر ڈالتا ہے کس کے اوپر، کیا تیری عقل بھی عجیب ہے. پالیسی، پالیسی، پالیسی کی کیا مانے، پا مانے پاؤں، لیسی مانے چاٹنا. پالیسی کس کی کرتا ہے، چادر کس پہ ڈالتا ہے. میں بھی یہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا چادر ڈالنا درست ہے یا غلط ہے، میں اس پر کلام نہیں کر رہا، میں بھی ان دنیا داروں کی بات بتا رہا ہوں کہ جب ان کو بھی عہدہ ملتا ہے تو یہ بھی کسی اللہ والے کی قبر پر جاتے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے اگر یہ قبر پر جانے کے بجائے کسی اللہ والے کے جوتوں میں آ کر بیٹھ جائیں تو ان کے دل میں بھی ایمان مضبوط ہو جائے اور قرب و تعلق میں اللہ کی دولت مل جائے. کہاں سے کھاؤ گے، ملا بنو گے کہاں سے کھاؤ گے، پھر اسی ملا کو کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا بچے بھیج دو قرآن خانی کے لیے تاکہ برکت ہو جائے، کوئی تعویذ دے دو، کوئی دم درود کر دو، پانی میں دم کر دو، ساری دنیا سے علاج کرا ہے بیمار اچھا نہیں ہو رہا، یار کوئی تعویذ لے جاؤ پیر صاحب سے مولوی صاحب سے. لو جی جی دنیا ہے، سبحان اللہ، ذرا امتحان ہوتا ہے، تانے ملتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں جب کوئی داڑھی رکھتا ہے نا تو اس کو لوگ تانے دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، فرماتے ہیں اصل میں ابھی الیکشن میں کھڑا ہے یہ، عجیب انداز ہے، الیکشن میں کھڑا ہے ابھی اس کو گندے انڈے ٹماٹر پڑ رہے ہیں، وہ بےچارا ہنستے مسکراتے کھاتا ہے. فرمایا اس کے بعد جب وہ منتخب ہو جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، اب کسی کے مجال ہے وہ یہ بھی کہہ سکے کہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے، میں بھی مشرف ہوں جس نے آپ کو گندے انڈے ٹماٹر مارے تھے. اب وہ اپنے مشرف ہونے کو بیان کرے گا، بلکہ اس تصور سے بےچارا بیمار ہو جائے گا کہ اب میرا بھی ٹرائل چلے گا. اب وہ جو رائل تھا وہ ختم، کہ بادشاہ بنے ہوئے تھے، یہ دنیا کا تماشا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے سورج چاند سب کو فرمایا فلما افلا فلما افلت، جس جس کو تم نے خدا بنایا تھا وہ سب ڈوب گئے. آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا یا قومی انی بری مما تشرکون، یہ جو جن چیزوں کو تم نے خدا بنایا ہے جن کے تم پوچھتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں، اور میرا تو یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نماز میں پڑھتے ہیں نا ہم پہلے کہ ہمارا تو بس قبلہ اللہ تعالی کی طرف ہے، اللہ تعالی ایسا ایمان ہمیں دے. اس کے بعد اللہ تعالی نے مینڈا بھیج دیا، دیکھا ابراہیم علیہ السلام جب آواز آئی تو دیکھا جنت سے مینڈا لے کر آئے ابراہیم علیہ، جبرائیل علیہ السلام کھڑے اور وہ مینڈا کو آپ نے قربان کیا. لہذا وہ سینگ جو ہے ایک زمانے تک وہ سینگ اس وقت سے لے کر کعبہ شریف میں لٹکے ہوئے تھے وہ سنگھ. یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے جب آگ لگائی تھی مکہ شریف میں تو اس وقت وہ سنگھ جلے. لہذا کتنے مفسرین فرماتے ہیں, صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ سنگھ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے, اس وہ برکت کے لیے لٹکائے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے لیے. اور مسلمان اسی کی یادگار میں اب یہ قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے, اپنی حیثیت کے موافق اچھا جانور لے. لیکن جانوروں کے بارے میں یہ پوچھ لینا کرے آپ نے کتنے کا لیا, بس یہی کہے کہ اللہ قبول فرمائے. اور اپنے دوسرے کے جانور کا موازنہ کرنا کرے کہ میرا ایسا فلاں کا ایسا, بس یہی کہے کہ اللہ ہمارا آپ کا قبول کرے. اور قربانی کے بارے میں جیسے میں نے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس 10, 11, 12 یہ تین دن ہوتے ہیں قربانی کے, 10, 11, 12 13 کو قربانی نہیں ہے, جس کو عید کا چوتھا دن کہتے ہیں نا اس میں قربانی نہیں ہے, تو وہ پھر وہ عام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں قربانی ہے, بتاؤ تم تکبیر کب تک پڑھتے ہو؟ تکبیر تشریق پڑی جاتی ہے نا 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک, ہر نماز کے بعد مرد پڑھیں گے زور ذرا درمیانی بلند آواز سے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ مرد ذرا بلند آواز سے پڑھیں گے, اور عورتیں بھی اپنے گھروں میں پڑھیں گی لیکن وہ آہستہ آواز میں. یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی جب وہ سلام پھیرے گا تو پھر وہ اپنی بلند آواز سے پڑھے گا, اگر جماعت بھی چھوٹ گئی بعد میں نماز پڑھ رہا ہے کسی وجہ سے بعد میں نماز پڑھتا ہے تو بھی وہ اپنی تکبیر پڑھے گا. تو اسے کہتے ہیں بتاؤ تم تکبیر کب تک پڑھتے ہو؟ نے کہا بھائی ہم تو 13 تاریخ کے اثر تک پڑھتے ہیں. کہا دیکھو نا تکبیر پڑھو اثر تک تو قربانی بھی تب 13ویں کو بھی قربانی ہے. تو اب ایک عام مسلمان ظاہر بات ہے وہ تو کہے گا ہاں یار بات تو ٹھیک ہے, تو بات کیسے ٹھیک ہے, تکبیر شروع کب سے ہوتی ہے؟ 9 تاریخ سے, تو قربانی کب سے شروع ہونی چاہیے؟ ہے نا 9 تاریخ سے شروع ہونے چاہیے. لیکن ایسے دھوکہ دینے والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں 9 تاریخ سے قربانی نہیں کرنی. یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے. اس لیے مسائل علماء سے پوچھے تو 3 دن قربانی کے پورے شہر میں کہیں بھی ایک نماز ہو گئی نا عید کی, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ماشاءاللہ سورج نکلا اور اس کے 10 منٹ بعد جو وقت ہوتا ہے شہر میں نمازیں شروع ہو جاتی ہیں قربانی کی, پورے شہر میں ایک نماز ہو گئی. اب وہ آدمی جس نے بعد میں بھی نماز ہو اس کی قربانی پہلے بھی کی جا سکتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, سمجھ گئے نا, اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اب وہ قربانی بالکل جائز اور درست ہے, 10 کو کرے 11 کا کرے 12 کی, مغرب سے پہلے چھری پھیر بھلے گوشت بوٹی بعد میں بنا لے, بس مغرب سے پہلے چھری پھیر دے تو بوٹی بعد میں بنائے قربانی اس کی, اللہ توفیق دے قبول فرمائے اپنے کرم سے. تو بہرحال تو 10, 11, 12 جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کیش ڈالر ریال درہم کوئی بھی فورن کرنسی ہو, تھوڑا سا سونا تھوڑا چاندی یہ سب ملا کر, اگر میں نے پچھلے دنوں پوچھا تھا چاندی کی قیمت تقریباً 720-730 کے قریب ایسے چل رہا ہے نا 720-730 روپے, تو اس حساب سے بنتا ہے 37,800 720 کے حساب سے, اور اس کے حساب سے 38,725 ایسے ہی کچھ ہے, بہرحال 225 یا ایسے کچھ ہے 200 کچھ بھول گیا, 38,200 روپے شاید بنتی ہے. بہرحال اتنی قیمت اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے, اب وہ قربانی کرے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک بات اور سکھائے, جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہو اچھا جانور لے, فربا لے, صحت مند لے, خوبصورت جانور لینا یہ بھی ایک اچھا ذوق ہے کہ جانور خوبصورت ہو اچھا ہو صحت اچھی ہو. اور بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو جانور خصی ہوتے ہیں نا تو اس کی قربانی نہیں, کہتا ہے وہ پاور مشین والا جانور ہونا چاہیے جس کی پاور مشین ٹھیک کام کرتی ہو. تو یاد رکھیے گا مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو خصی جانور ہے اس کی قربانی افضل ہے, احناف کے نزدیک اس کی قربانی افضل ہے. بہرحال بالکل درست ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر اس کی پاور مشین فیل ہو گئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پاور مشین کا کھانا حرام ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو کٹاکٹ میں کٹ کٹاکٹ کٹ میں جو پاور مشینیں ڈلواتے ہیں نا کہ جی دل بھی ڈال دو، گردہ بھی ڈالو، ساتھ میں پاور مشین بھی ڈال دو، جس کو کپورا بولتے ہیں، تو اس کا کھانا حرام ہے، یاد رکھیے گا، اس کا کھانا حرام ہے. اس لیے کٹاکٹ کھانا یہ جائز ہے، لیکن یہ مت ڈلوائے، مغز ڈلوائے، دل ڈلوائے، گردے ڈلوائے، کلیجہ ڈلوائے، لیکن پاور مشین نہ ڈلوائے. اس کا نام میں نے پاور مشین رکھا ہے، امید ہے آپ اس کی داد دیں گے. تو بہرحال اس کا کھانا حرام ہے. تو ایسے جانور کی قربانی خصی کی بالکل جائز اور درست ہے، بلکہ افضل ہے، ہمارے نزدیک اس کے افضل ہے. تو جانور اچھا صحت مند ہے، پھر جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے ان کے لیے یہ مشورہ بھی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی طرف سے جن کا انتقال ہو گیا ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. پھر صحابہ کی طرف سے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، اپنے استاد کی طرف سے، اپنے شیخ کی طرف سے، اور یاد رکھیے گا زندہ کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتے ہیں. اس میں لیکن دو حیثیتیں، اگر اس کی مقصد ہے صرف ثواب پہنچانا، ثواب پہنچانا، تو آپ نے جانور کیا، اس کا ثواب آپ کو ملا، اس کا ثواب آپ نے آگے ٹرانسفر کر دیا، جیسے منی ٹرانسفر آج کل ہے، یو پیسہ، اس طرح ٹرانسفر آف منی، ٹرانسفر، کیش ٹرانسفر، یہ جو بینک کی جو کرتے ہیں اور یہ موبائل کمپنی والے، تو آپ کو یعنی عمل آپ نے کیا، ثواب آپ کو ملا، آگے آپ نے اس کا ثواب کسی کو دے دیا. قربانی آپ نے کی، وہ آپ کی قربانی، اس کا ثواب آپ نے کسی کو دے دیا، بالکل درست ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کسی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو بطور وکیل کے کرتے ہیں، تو پھر اس سے اجازت دینا ضروری ہے. مثلا کہا کہ جی میں آپ کی طرف سے قربانی کروں گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، تو اب یہ قربانی اسی کی طرف سے کہلائے گی، ثواب اسے بھی ملے گا، ثواب اسے بھی ملے گا، لیکن اب یہ قربانی اس کی طرف سے کہلائے گی. تو بہرحال ہمارے ہاں انشاءاللہ عید کی نماز 6:40 پر ادا کی جائے گی، اور مسائل قربانی کے سیکھنے کی فکر کرے، سیکھے، پوچھے. قربانی کی کھال کا مصرف ماشاءاللہ دیندار جو ہمارے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھا مصرف ہے کہ دین کے کاموں میں پیسہ استعمال ہوتا ہے. اور فلاحی کام کرنے والوں کے لیے جو فلاحی کام کرتے ہیں، فاؤنڈیشنز، تو ان کے لیے اکثر یہ دیکھا، عام حالت یہ ہے کہ وہ لوگ علماء سے مسائل نہیں پوچھتے، لہذا ان کے ہاں کوئی مصرف کا استعمال نہیں ہے. لہذا ان کی آپ مدد کریں بغیر زکات اور دوسرے نفلی اسے مدد کریں، کہ بھائی ایک اچھی بات ہے کہ ایک انسانیت کے لیے ایک آدمی کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں. لیکن چونکہ وہ مسائل کا خیال نہیں کرتے، اس لیے اپنی زکات اور قربانی کی کھالوں میں احتیاط کریں، باقی آپ تعاون کریں ان کے ساتھ. اور آخری بات کر کے عرض کر کے ختم کرتا ہوں، بلکہ ایک بات اور ضروری یاد آئی، قربانی کے جانور گرانے کا مسئلہ. عموماً قصائی کیا کرتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور گراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ جانور گرا کے اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، اور آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجیے، اس میں لکھا ہے کہ سینہ قبلہ روح ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے نا. سینہ قبلہ روح کب ہوگا؟ جب ٹانگ جانور کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں گی. اب وہ جب گائے بکرے کو گرایا، اب وہ بیچارہ بکرا ایک ہوتا ہے، آدمی اس پہ 10 چڑھتے ہیں، تو اب وہ بیچارہ اس کا وہ بھی ہاتھ پاؤں میں ہلاتا ہے، تو ہاتھ پاؤں ہلاتے ہلاتے وہ قبلے سے اس کا منہ سینہ پھر جاتا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ کہ ٹانگے قبلے کی طرف کرے، جب ٹانگے قبلے کی طرف کرے گا اس کا سینہ خود بخود قبلے کی طرف آ جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا؟ یہی مسئلہ گائے کے لیے، یہی کہ اس کو پکڑ کے اس کو پھر اس کا تھوڑا سا گھمائے اور اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دے، اس سے اس کا سینہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. باقی گردن تو آپ کے اختیار، ویسے بھی آپ نے اس پہ پکڑنے کی چیز ہے، اس کو پکڑا اور اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری پھیر دی. ایک بات، دوسری بات ذوالحجہ سے متعلق، پہلی ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ ایک ایک روزے کا اجر و ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ہے. اور نو تاریخ جو کہ یوم العرفہ کہلاتی ہے, جو ہمارے ہاں انشاءاللہ پیر کے روز آئے گی. حاجی تو پرسوں عرفات کے میدان میں جمع ہو جائیں گے اتوار کو, ہمارے ہاں یوم العرفہ کا جو 9 تاریخ کا دن آئے گا وہ پیر کے روز آئے گا. اس دن کے روزے کا جو اجر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد او کما قال, کہ میں اللہ سے گمان کرتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور آئندہ برس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. لہذا روزے ہیں, اس زمانے کے روزے رکھے, آج رکھے کل رکھے, جتنا انسان سے ہو سکتا ہے. ایک ایک روزے کی فضیلت ایک سال کے روزے کے برابر. اور اس کے راتوں کی فضیلت ایسی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اجر شب قدر کے برابر ہے. رمضان میں شب قدر کی انسان کتنی اہمیت کے ساتھ اس میں عبادت کرتا ہے, تو پتہ چلا یہ راتیں بھی عبادت کی راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ اب دعا کر لیجئے کہ اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ان گزارشات کو قبول فرما, ہمیں اخلاص عطا فرما, ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص عطا فرما, اسلام علیہ اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری تسلیم و رضا عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ آپ کی رضا خوشی کے لیے قربانی کی توفیق عطا فرما, ہمارے قربانیوں کو قبول فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں جو حجاج یا اللہ سارے عالم سے حجاج اب جو ہے وہ کعبہ شریف میں جمع ہو رہے ہیں, یا اللہ ان کے حج کو آسان فرما, قبول فرما, فتنوں سے شر سے بچا. اور یا اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما انتظامی اعتبار سے بھی, اور یا اللہ تعالیٰ عبادت کے اعتبار سے بھی, اور یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا اور رحمتوں کا ذریعہ بنا, اور ان کی اس حاضری کو یا اللہ تمام مسلمانوں کے لیے رحمت مغفرت اور عافیتوں کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حاجیوں پر جو آپ اپنی رحمت فرماتے ہیں اس رحمت کو تمام مسلمانوں پر عام اور تام فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حج کو قبول فرما, قربانی کرنے والے کی قربانیوں کو قبول فرما, اب اللہ عابدوں کی عبادت کو قبول فرما, دین کے کام کرنے والوں کی اشاعت دین کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب پر اپنا فضل و مہربانی کا معاملہ فرما. اور یا اللہ 100% شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ دین کے مطابق شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا. اور یا اللہ ہم میں سے جس کی جو مشکل ہے اس کو آسان فرما, اور یا اللہ مصیبتوں کو عافیتوں سے تبدیل فرما. جملہ عافیتیں نعمتیں رحمتیں ہم سب کو اپنے کرم سے عطا فرما. اور یا اللہ مسائل سیکھنے کی علماء سے توفیق عطا فرما, ان مسائل پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھی پیدا فرما, ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی.